بسم اللہ اول ہی آخرت، سورۃ غافر کی ابتدائی سات آیات میں ایمانیات و ثلاثہ کی بالاختصار اور بالاجمال نریشن کے بعد، ایمانیات و ثلاثہ کے بیان کے بعد، اب نہایت پر زور دعوت ثابت ہو رہی ہے ایمان کی، فآمنوا باللہ ورسولہ. یہاں کلمہ خاص ایک عجیب رنگ کا حامل ہے، ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر. حقائق یہ ہے، یہ ہے وہ امید کہ جو اس کائنات کی اصل حقیقتیں، ان سے نگہبانی کرنا، ان سے آنکھیں بند کرنا، اس کی بجائے ان کی تصدیق کرو، ان کو مانو، ان پر یقین سے اپنے باطن کو منور کرو، اسی سے زندگی صحیح رخ پر پروان چڑھے گی، شخصیت کا صحیح انداز میں ارتقا ممکن ہوگا. فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر کہ جو ہم نے نازل فرمایا. ظاہر ہے کہ اس سے مراد ہے یہ قرآن حکیم، جس کے بارے میں سورہ کے اختتام پر فرمایا گیا، اے نبی آپ کو کچھ معلوم نہ تھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، کتاب کس کو کہتے ہیں. میں تم کو قدری بل کتاب ولا ایمان ولا تم جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. ہم نے اس قرآن کو، اس وحی قرآنی کو وہ نور بنایا جس کے ذریعے سے ہم روشنی دکھاتے ہیں اور راستہ دکھاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اب اس قرآن کے حامل ہو کر، قرآن کے محبت ہونے کی بنا پر اب آپ اس مقام پر فائز ہو گئے کہ اب آپ کل کے خدا کے نئے انسانی کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے سکتے ہیں. تو فرمایا وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور مانو اس نور کو، ایمان لاؤ اس نور پر کہ جو ہم نے نازل فرمایا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جان لو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہاں سے زجر کا بہت کام نہ ہو، یہ نہ کہیے کہ خواہ مانو یا نہ مانو نتیجہ یکتا رہے گا. اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، نوٹ کیجیے آغاز میں فرمایا کیا نہیں ملک، وہ بادشاہ حقیقی ہے. کہیں ممکن ہے کہ کوئی بادشاہ اپنے وفاداروں اور اپنے غداروں اور دعویوں کو برابر کرائے؟ اصل جعل المسلمین اکل مجرمین، ناممکن ہے. اصل اس سے بات کرتی، فطرت اس سے انکار کرتی. تو اللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ اس سے باخبر ہے. اب دیکھیے ابتدا میں ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، یہ زیادہ تفصیل سے بیان ہوئے تھے، اور ایمان بالآخرت کا معاد کا ذکر صرف ایک آیت میں آیا. یہ ریشو پروپورشن، یہ تناسب نسبت اب یہاں اونچی ہو گئی کہ یہاں ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کی دعوت ایک آیت میں آ گئی، اور ایمان بالآخرت کے لیے دو طویل آیات لانی چاہیے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، یہ دن کہ جس دن اللہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کا دن، پوری نو انسانی سبقت حاضر ہوگی. بات بعد الموت کے بعد میدان حشر میں جب کہ اولین آخرین جمع کیے جائیں گے، حضرت آدم سے لے کر قیام قیامت پیدا ہونے والا ہر آخری انسان بھی وہاں موجود ہوگا. یوم یجمعکم لیوم الجمع، الفاظ کا تکرار دیکھیے، چوتھی آہنگ دیکھیے اس میں جو حکم پیدا ہوتا ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. تغابن غم سے بنا، غم کے معنی معروف ہے کسی کو کسی چیز سے محروم کر دینا. تغابن باب تفائی ہے، اشارہ ہو رہا اس فیصلے کی طرف کہ انسانوں کے مابین ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک سیوا بھرتی ہو رہی ہے. میں آپ سے نفع حاصل کرنے کے لیے سوچا ہوں، آپ مجھ سے بھی فائدہ اٹھانے کے لیے ایک چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون جیتا کون تھا، کون نفع میں رہا کون نقصان میں رہا. تو تغابن اس معنی میں ہار جیت، نفع نقصان کے فیصلے کا دن ہے. ذلك يوم الثواب. اشارہ ہو گیا بڑی بڑی سرائے میں, ان دنیا میں بھی ہار اور جیت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, کامیابی اور ناکامی کے کوئی تفضلات تمہارے سامنے رکھے ہیں, نفع و نقصان کے کوئی معیارات ہیں جو تمہاری نگاہوں کے سامنے رکھے ہیں. اصل فیصلہ اس دن ہوگا کہ کون جیتا کون رہا, کون نفع میں رہا کون نقصان میں رہا, کون ناکام و نامراد ہے اور کون ساحل مراد تک پہنچنے والا ہے, کون فوج و فلاح سے ہم چڑھا دیا ہے. یہ دنیا کے فیصلے کے کھیل و کود سے معلوم ہے, یہ چھوٹے چھوٹے ڈرامے ہیں کہ جو ہو رہے ہیں. اس میں نہ ہار ہار ہے نہ جیت جیت ہے, اصل ہار اس کی ہے جو اس روز ہارا ہے اور اصل جیت اس کی ہوگی جو اس روز جیتا ہے. اصل میں کامیاب وہ ہے جو اس روز کامیاب قرار دیا گیا ہے اور حقیقت میں ناکام وہ ہے کہ جو اس دن ناکام کرے گا. اب اس کی طرح کی وہ کامیابی کیا ہے؟ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا, جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور عمل کرے گا بھلے اور نیک سندہ. یہاں پھر توجہ کیجیے کہ اگر کہ ایمان میں سے صرف ایمان باللہ کا ذکر بھی کیا گیا, اس لیے کہ یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ نظری اور علمی اور اصولی اعتبار سے کل ایمان ایمان باللہ, باقی ایمانیات اسی کی طرح ہے اسی کی خاطر ہے, لیکن یہاں عمل صالح سے نمایاں طور پر واضح کیا گیا کہ وہ ایمان یہاں مراد نہیں ہے جو صرف قول تک ہے, صرف اقرار باللسان تک محدود ہے, بلکہ وہ ایمان جو پوری شخصیت میں فراغت کرے اور عمل صالح کی صورت میں ظہور کر رہا ہے, انسان کے کردار اور اخلاق کو اس نے صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ دیا ہے. فمن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ, وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیوں کو, کوئی لرزشیں خطائیں کہیں کوئی غلطیوں کا صدور ہو گیا ہے تو بخش دے گا, معاف فرما دے گا, نام اعمال کے ان دھبوں کو صاف فرما دے گا, بجد ہو جنات ان قدری ان کا سے الحاف, اور داخل کرے گا اسے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بچی ہوں گی, خالدین فیھا ابدا, وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ دائمًا ابدا. ذالک الفوز العظیم, وہ ہے بڑی کامیابی, اصل کامیابی, حقیقی فوج و فلاح جو اس سے ہم کنار ہوئے وہ ہے کامیاب. جب نزیل قطر و قدمی لے آیا تھے تصویر کا دوسرا رخ, وہ لوگ کہ جنہوں نے جتلایا ہوگا اور انکار کیا ہوگا ہماری آیات کا, انہائے کا اصحاب النار, وہ جہنمی ہیں, وہ آگ والے ہیں, وہ دوزخ میں جھونکے جانے والے ہیں, خالدین فیہا, رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ, وبئس المصیر, اور یہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے. یہاں سورہ طہٰ کا پہلا رکوع ختم ہوتا ہے, دس آیات جن میں سے سات آیات میں ایمانیات خلاصہ کا بیان ہے اور تین آیات میں اس ایمان کی پرزور دعوت ہے, اور ان دونوں کو جوڑ رہا ہے اس کلمہ کا آمنوا باللہ ورسولہ. اب دوسرے رکوع میں اس ایمان کے مثمرات و ثمرات, اس کے لوازم و نتائج کا بیان, جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے, یہ دوسرا رکوع عملی اعتبار سے پہلے کے مقابلے میں بھی زیادہ اہم ہے, اس لیے کہ ایمان اس منگ منگ برف سے معلوم نہیں ہے کہ جس میں نہ برگ دار ہیں نہ پھل رکھتے ہیں. ایمان حقیقی وہ سرسر جو تعداد درخت ہے جس میں پھل لگتے ہیں, سوتی اوکے لگا کے لکیل, وہ اپنا پھل دیتا ہے, وہ پھل وہ ثمرات. اگر ایمان تو بیج کے مانند قلب انسانی کے اندر جم کر پھوٹا ہے تو پودے کی شکل اختیار کرے, اگر پھل کی زمین سالے ہے برفیز ہے اس کے اندر کوئی فساد اور مرض نہیں ہے, تو ایمان کا یہ بیج چل کر چھوٹے گا, اس فلاور درخت کی شکل اختیار کرے گا, برگ و بار لائے گا, وہ برگ و بار وہ ثمرات وہ ایمان کے پھل وہ کیا ہے, ان کا بیان سورہ تغابن کے دوسرے رکوع میں بیان کیا. لہذا اب پہلے ان آیات کی سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما قاد من مصیبت الا باذن اللہ فمن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوكم فانما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا فانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ان آيات المباركه میں ایمان کے جن لوازم و ثمرات کا بیان ہے ان کو اختصار کے ساتھ لیکن پوری وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے کچھ مقدمات ذہن نشین کر لیں. سب سے پہلے تو ہر انسان کی جو حیثیتوں کا تصور کیجیے. ہر انسان اپنی انفرادی حیثیت میں ایک تو کچھ حالات کچھ واقعات وہ ہے کہ جو اس پر وارد ہوتے ہیں. کچھ کیفیات ہیں, کبھی کسادگی ہے کبھی تنگی ہے, کبھی صفت ہے کبھی مرض ہے, کبھی کوئی موقع ہاتھ سے جاتا رہا, کبھی کوئی چیز چھن گئی, کبھی اچانک کوئی شے مل گئی. تو خوشی ہے غم ہے, غم ہے راحت ہے. اسی طرح کبھی محرومی کا احساس ہے اور کبھی انسان کو اپنی سمجھے سے کہیں بہتر مل جاتا ہے. یہ ہے وہ احساسات جو انسان کے اوپر وارد ہوتے رہتے ہیں, وہ حالات واقعات کہ جو خارج سے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ انسانی شخصیت کا ایک رخ ہے. انسانی شخصیت کا دوسرا رخ ایک فرد کو اگر ہم ویژلائز کریں تو اس کے وہ اعمال ہیں کہ جو اس سے صادر ہو رہے ہیں. ایماندار کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, آجائے جوارے کی حرکت سے اور اس کے وہ مختلف کام پر انجام دے رہا ہے. اس کے ارادے ہیں اور ان ارادوں کے لیے اس کی صحیح جہد ہے, خاص غور ہے, سوچ وچار ہے, غور و فکر ہے. یہ انسانی شخصیت کا دوسرا پہلو. میرا ایک پہلو وہ حالات قوائد سے جو اس پر وارد ہوتے ہیں اور دوسرا پہلو وہ اعمال اور وہ افعال جو اس سے صادر ہوتے ہیں. اس کے بعد ہر انسان اس دنیا میں مختلف تعلقات کے بندھنوں میں بندھا گیا. اس کے دائرے پر دائرے قریب ترین دائرہ ہے, اہل عیال ہے, ایک کنبہ ہے, خاندان ہے. اس سے ذرا وسیع پر ایک دائرہ ہے, ایک برادری ہے. اس سے اور آگے چلیے قوم ہے, وطن ہے. اس سے اور آگے چلیے پوری دعا انسانی. یہ ہے علائق دنیاوی تعلقات. ان تعلقات کے ضمن میں یا ذیل میں مال و اسباب دنیاوی بھی ہے. وہ اس کی شخصیت سے جدا ہو اپنا وجود رکھتے ہیں جن کو وہ استعمال کرتا ہے. یہ مال و اسباب اور علائق دنیاوی یہ ہے وہ چیزیں کہ جن کے حوالے سے انسان کا طرز عمل معین ہوتا ہے. اس کے بارے میں اس کا نقطۂ نظر کیا ہے, اس کی سوچ کیا ہے, ان کے استعمال کے بارے میں اس کا فکر کیا ہے. یہ ہے وہ مختلف پہلو کہ ان کے ذہن میں رکھ کر اب یہ سوچئے کہ اگر کسی شخص کے دل میں اللہ کا یقین ہے اور اس موقع ہے کہ جس میں ایسا مطلوب ہے ان اپنائے صفات کے ساتھ ہے کہ جن اپنائے صفات کے ساتھ اللہ کے ماننے کا نام ایمان ہے. آنند اللہ کما ہوا بھی اپنا ہی وقتاتے ہی یہ سب کو یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا تو صرف گزرگاہ ہے, عارضی وقت ہے میری زندگی کا, بہت مختصر بہت حقیق. میری اصل زندگی وہ ہے جو موت کی سرحد کے پاس ہے. میں دار الآخرت لہی الحیوان لا ثانی یعلمون. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, آج سے انہیں معلوم ہوتا ہے. جو اس حقیقت کو مان چکا ہے کہ میری رہنمائی میری ہدایت اور مجھے زندگی کی پرکیش راہوں میں صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے میرے اس مالک خالق نے وحی نبوت و رسالت انزال کتب کا سلسلہ جاری فرمایا. یہ ہے ایمانیات خلاصہ. اگر ان پر واقعتا یقین پیدا ہو چکا ہے تو انسان میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا. اس کے احساسات اب مختلف ہوں گے, اس کی سوچ کا زاویہ بدل جائے گا, اس کی اقدار تبدیل ہو جائے گی, اس کی ویلیوز میں عظیم انقلاب برپا ہو جائے گا. اور یہ ہوں گے تمام چیزیں کہ جن کو اس رکوع کی کل آٹھ آیات میں بڑی جامعیت کمال اختصار لیکن غایت جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا. اب ان میں سے سب سے پہلی چیز کو لیجیے, وہ حالات و قوائد جو انسان پر طاری ہوتے ہیں وارد ہوتے ہیں ان کے ذمن میں اس ایمان کی رہنمائی کیا ہے. ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ, نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی اصحابہ اسی میں واقع ہو جانا پڑ جانا. اگرچہ کوئی بھی حالت جو انسان پر وارد ہو چاہے وہ رنج کی ہو یا راحت کی اور مسلط کی, مثلاً اس مصیبت کا اطلاع دینے پر ہو سکے گا, لیکن اس عام میں ان حالات کو ان کیفیات کو مصیبت سے تعبیر کیا جاتا ہے جو ناگوار ہیں ناخوشگوار ہیں جو ناپسند ہیں. تو ما صاب من مصیبت, نہیں آتی کوئی تکلیف کوئی مصیبت کوئی بھی اس دنیا میں واقع ہونے والا حادثہ حد خود نہیں ہوتا, بغیر اس میں رب نہیں ہوتا, اللہ باذن اللہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, جو ہوتا ہے اللہ کی اذن سے ہوتا ہے. یا تو اللہ سے عاجز و لاچار مانیے, اور اگر اسے علی کل شیء قدیر مانتے ہیں تو ماننا ہوگا کہ پتا بھی اس کے اذن کے بغیر زندگی نہیں سکتا. تو جس وقت میں اس حقیقت کو جان لیا, جو اس پر نماز لے آیا, اس کے بارے میں فرمایا وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو راہ سجھا دیتا ہے, ہدایت دے دیتا ہے. کس بات کی ہدایت؟ تسلیم رضا کی ہدایت, راضی برضائے رب رہنے کی ہدایت, کہ بندہ یہ جان لے کہ جو کچھ واقع ہوا وہ چاہے کتنا ہی ناگوار و ناخوشگوار ہو بغیر اس میں رب نہیں ہوا, میرے مالک کی مرضی اس میں شامل ہے. میرا مالک, میرا آقا, میرا ولی, میرا دوست, میرا کچھ پناہ, میری حکمتوں اور مصلحتوں سے مجھ سے بہت بڑھ کر واپس اس کی مرضی ہے. اگر وہ یہ چاہتا ہے تو سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے. نہ سبب نصیب دشمن کے سبب بھلا کے تیبت, سر دوست کا سلامت کے دشمن دراز میں آئی, کہ ہر کے ساتھ یہ مارے سہل الفا, میرا علم محدود, میرا فہم ناقص, میں سیاح کی صرف ظاہر کو دیکھ رہا ہوں, اس کا علم کامل, اس کی حکمت بالغا, اس کے نگاہ میں آنے واحد محب سے موجود ہے. آسان سے ہندو سیم وہی سب المکم واسان تک رہی سیم وہی خیر المکم, ہو سکتا ہے لوگوں کہ تم کسی چیز کو پسند کرو بڑا حالے کے لیے تمہارے حق میں مضر ہے, اور تم کسی چیز کو ناپسند کرو بڑا حالے کے وہی تمہارے حق میں مصیب ہے. وہ جانتا ہے تم نہیں جانتے, بندار یعلم یانت اللہ تعالی. الغرض ایمان حقیقی کا وہ پہلا ثمرہ جس سے انسان بڑا یاد ہوتا ہے, یعنی کہیے کہ ایمان کے ثمرہ طیبہ پر کھلنے والا پہلا پھول جو انسان کے داخلی احساسات میں کھلتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں تسلیم و رضا کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے, شکوہ و شکایت اور گلا جاتا رہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے انسان نہ معلوم کیسی کیسی مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے. تو ایک صاحب یہ کیا ہوا, یہ کیوں ہوا, یہ کس نے کیا, انتقام, غصہ, یہ تمام جو کیفیات ہیں کہ جن سے انسان اس حقیقت کو جاننے کے بعد بڑی کل آزاد ہو جاتا ہے, ان سے بری ہو جاتا ہے. اس کو تعبیر کیا علامہ اقبال نے نہایت خوبصورتی سے کہ بڑی تصویر جب پیشہ کے حق سے بود مرا, کہ اس بہا کے مقام رضا سے سود مرا, یہ تمام عقدے حل ہو جاتے ہیں اور انسان ان غموں سے پوری طرح نجات حاصل کر لیتا ہے. اس سے پہلے ایک مقام پر ایمان کے ثمرات کا یہ ذکر آ چکا ہے کہ ایمان کا اصل حاصل امن ہے, وہ داخلی امن, وہ سکون, وہ اطمینان, یہ تسلیم رضا کی کیفیت سے انسان کو حاصل ہوتا ہے. اکبر آبادی نے اپنے مخصوص انداز میں سفی تفریح تعبیر کیا کہ رضائے سب سے راضی رہے, یہ ہر سے ہر جو کہتا ہے خدا مالک خدا خالق خدا کا حکم تو کہتا ہے. تیری مرضی اگر خدا کی مرضی سے متقابل ہوگی, تیری پسند اگر خدا کی پسند سے متقابل ہوگی تو رنج ہوگا غم ہوگا صدمات ہوں گے, اور اگر اپنی رضا کو خدا کی رضا میں غم اور گم کر دیا جائے تو انسان ان تمام کیفیات سے رفتداری حاصل کر لیتا ہے. ایک عوامی قصے میں بھی اس حقیقت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھا گیا ہے کہ کوئی درویش یہ کہتا دیا جا رہا تھا کہ جو رب کرے سو ہو, جو رب کرے سو ہو. ایک شخص نے اس کے سر پر ایک پتھر پھینک مارا, اس نے جو پلٹ کر دیکھا تو اس نے کہا کہ میری طرف کیا دیکھتے, جو رب کرے سو ہو. اس درویش نے کہا کہ مجھے تو یقیناً یہ پتھر میرے رب کے نعرے ہی لگا, لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا کہ بیچ میں منہ کس کا تالا ہوا. سبق بن جاتے ہیں لوگ تکلیف پہنچانے میں, نقصانات پہنچانے میں, رنج دینے میں. یقیناً واسطے اور وسائل کی حیثیت انسانوں کو یا دوسرے مادی اسباب و عوامل کو حاصل ہو جاتی ہے, لیکن مسبب الاسباب اللہ ہے. جو کچھ آ رہا ہے اس کی جانب سے آ رہا ہے. جب تک کوئی واقعہ وقوع میں نہیں آتا اس کے بارے میں ایک سے زائد رائے ممکن تھی, لیکن جب کوئی واقعہ ہو چکا تو اب ایک بندہ مومن سے مضبوط کوئی دوسری رائے ممکن نہیں سوائے اس کے کہ میرے رب کی مرضی یہی تھی, میرے رب کا حکم یہی تھا. اور اب اس سے اگر واقعہ اپنے رب پر اسے ایمان ہو جیسا کہ ہونا چاہیے تو اب اسے اس پر راضی ہونا چاہیے. اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ان کلمۃ اللہ تک کرے عمل الشیطان. یہ کلمہ اللہ جو ہے کاش سے یوں ہوتا, کاش کہ میں ایسے کرتا تو یوں ہو جاتا. یہ در حقیقت گناہ بھی کر رہا ہے کہ تمہیں اللہ کی قدرت کا یقین نہیں, تم یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ ہوا وہ اس میں رب کی رب کے تحت ہوا, وہ ہونا ہی تھا, اسے کسی طرح کا میرا نہیں جا سکتا تھا. یہ انسان کے اندر جو اس کے دل و جگر حسرتوں میں تباہ ہوتے ہیں, کاش کہ میں اس وقت یوں کر دیتا تو یہ ہو جاتا, کاش کہ اس وقت یوں معاملہ اس طریقے سے ہوتا تو میں آج اس مصیبت سے بیکار نہ ہوتا. یہ سب منافی ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین. یہ ہے در حقیقت وہ پہلا ثمرہ جو انسان کو اگر وہ واقعہ پر ایمان حقیقی سے متمتع ہے اور بہرا ورگ ہے تو اس کی سوچ میں, اس کے احساسات میں یہ کیفیت تسلیم و رضا کی پیدا ہونی چاہیے. ما صاب من مصیبۃ, یہ مضمون سورہ حدید میں بھی وارد ہوا ہے, وہاں قدر تفصیل سے آیا ہے. ما صاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراھا ان ذلک علی اللہ یقین. لکھو لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تقربوا بما آتاکم. جو کوئی بھی مصیبت نازل ہوتی ہے, چاہے تمہاری جانے پر وارد ہوئی ہو, چاہے کوئی بڑا حادثہ ہو, کوئی بڑی مصیبت ہو کہ جو زمین پر نازل ہوئی ہو, کوئی زلزلہ آیا ہو, کوئی سیلاب آیا ہو, کوئی اور بڑی آفت نازل ہوئی ہو, اللہ کی کتاب میں کبھی اب بتا رہا ہے, یہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے اللہ کے علم ازلی کی کتاب میں. یہ تمام چیزیں مندرج موجود ہیں, اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. یہ اچانک نہیں ہو جاتی, یہ آپ سے آپ نہیں ہوتی, یہ کسی اندھے بہرے مادے کی کار فرمائی نہیں ہے. یہ سمیع اور بصیر اور علیم اور قدیر اور خبیر حکیم حقیقی کی یہ حکمتیں ہیں کہ جن کا ظہور ہو رہا ہے. اس کی مرضی ہے, اس کا عزم ہے کہ جو اس کائنات میں ان واقعات حوادث کی شکل میں ظہور پذیر ہو رہا ہے. لہذا اگر تمہارے اندر ایمان ہے, یہ کہنا پاتا الا ما فاتکم, اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ جو چیز بھی تم سے چھین لی جائے, جو موقع تمہارے ہاتھ سے نکل جائے, کوئی عزیز اگر فوت ہو جائے تو اس پر مایوس نہ ہو جایا کرے, اس پر رنگ غم کا اشتہار تمہارے اوپر نہ پیش کرے, بلکہ اسے من جانب اللہ سمجھو اور صبر کرو اور اللہ کی رضا پر راضی رہو. لا تعطوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم, اور جو کچھ اللہ تمہیں دے اس پر اصرار نہ کرو, اس کا فکر ضرور کرو, لیکن یہ سمجھو کہ اس کے لیے جواب دہی ہوگی, اس نعمت کا حساب دینا ہوگا. یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو ذمہ داری بن کر انسان پر آتی ہیں, ان کو پورے طور پر عطائش طور کرنا ہوگا, جس کو کہ فرمایا ہے آخری پارے میں کہ وہ جو تم نہ کس علم یا میں عن النعیم, تو تم سے بات پوچھ ہوگی, حساب لیا جائے گا, پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. تو یہ ایک متوازن طرز عمل ہے جو ایمان کے نتیجے میں انسان میں پیدا ہوتا ہے, کہ جو کچھ ظہور پذیر ہو رہا ہے اس میں رب کے تحت ہو رہا ہے, کچھ چیزیں ہمیں تمام مرغوب ہیں پسند ہیں, کچھ چیزیں ہمیں اپنی طبیعت بشری کے بنا پر ناپسند ہیں, لیکن یہ پسند ہو یا ناپسند اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یقیناً اس میں رب کے تحت ہو رہا ہے, اور اگر اللہ پر یقین ہے, اس پر اعتماد ہے, اس کے علم کامل پر اعتماد ہے, تو پھر کسی شکوہ و شکایت وہ انداز جو مثلاً غالب نے اختیار کیا تو ہے فلک تیر جمع تھا ابھی عارف, یا تیرا بگڑ تھا بنا مرتا کوئی دن ہے, یا جیسے کہ عام انسانی عادت ہے کہ کبھی فلک کو ناہنجار کہا جا رہا ہے اور کبھی سر سے کبھی رفتار کی گالیاں دی جا رہی ہیں, جس کے بارے میں کہ حضور نے فرمایا کہ لا تحب الدہر فإن الدہر هو اللہ, لوگوں دہر کو گالی نہ دیا کرو, تم جن چیزوں کو دہر کی طرف منسوخ کرتے ہو وہ در حقیقت اللہ کے افعال ہے, وہ اس کے فیصلے ہیں. ایک اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جامع اور دلیل اور کثیر قول ملتا ہے. آپ نے فرمایا غالب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خطاب کرتے کہ اے میرے بچے, اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے, دل میں بٹھا لے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ نہ ہو, کوئی چیز کو جو تجھے نہ مل سکی یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ تجھے مل سکتی, کوئی تبدیل ہوتی, کوئی کوشش کرتا, کوئی کسی کی بھی امداد پائی تجھے حاصل ہو جاتی, یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ چیز تجھے مل سکتی, اور جو چیز تجھ پر واقع ہوئی ہے اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ کسی صورت میں اسے ٹالا جا سکتا. یہ کیفیت ہے جس کو یہاں تعبیر فرمایا گیا کہ ایمان کا یہ ثمرہ اول ہے, انسان کے احساسات داخلی میں, انسان کی باطنی کیفیات میں یہ انقلاب ہے جو ایمان کے نتیجے میں ظہور پذیر ہو جانا چاہیے. یہ اگر ہے تو ایمان ہے, اور اگر اس کے برعکس شکوہ و شکایت ہے, گناہ ہے, رنگ و غم ہے, اعتقاد ہے, حسرتیں ہیں, تو معلوم ہوا کہ جس درجے میں یہ کیفیات موجود ہیں اسی درجے میں حقیقت ایمان سے محروم ہے. جیسے کہ آغاز میں اکثر دیا گیا تھا, انسان کی نجی اور ذاتی حیثیت میں ایک طرف سے وہ حالات واقعات ہیں کہ دوسرے میں متاثر ہوتا ہے, اور دوسری طرف وہ اعمال و افعال ہیں جو اس سے ثابت ہوتے ہیں, اس کے اعضاء و جوارح سے جن کا صدور ہوتا ہے, اس کی سعی و جہد, اس کی بھاگ دوڑ, اس کی محنت, اس کے ارادے, اور ان ارادوں پر عمل پیرا ہونا, اس کے مستقبل کے عزائم کا نقشہ بنانا اور ان کی تکمیل کے لیے کوشش کرنا, یہ انسانی شخصیت کا دوسرا رشتہ. اب آئیے دیکھیں کہ ایمان حقیقی کا کیا اثر انسان کی شخصیت کے دوسرے رخ پر مترتب ہوتا ہے. قرآن مجید یہاں اس کو دو کیفیات کی صورت میں بیان کر رہا ہے. پہلی, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور اگر تم نے منہ موڑا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف واضح طریقے پر پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں. یعنی اگر اللہ کو مانا ہو, اگر رسول پر ایمان لائے ہو, تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے تمام اعمال، تمہاری سائی سائی جہد، تمہارے آزاؤ جواروں سے صادر ہونے والی تمام حرکات سکنات اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کے خاصے میں بھل ہے. اگر واقعتاً اللہ کو مانا، اگر واقعتاً رسول کو مانا تو اس کے کیا معنی کہ تمہارے ہاتھ سے کوئی وہ تیل سرگر دو یا اللہ کے اور اس کے رسول کے پسند نہیں، کیسے ممکن ہے اور کیا مطابقت ہوگی اس میں کہ تم اللہ کو بھی مانتے ہو اور رسول کو بھی مانتے ہو اور پھر تمہارے قدم ان راہوں پر رہے کہ جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا. کیا اس کی تعظیم ہے کہ ایک طرف تم دعویٰ کرو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہوں اور پھر تم سے وہ افعال و اعمال صادر ہو رہے ہیں کہ جن سے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا. اطاعت اطاعت کلی جو تینوں طرح اطاعت، یہ اس ایمان ایمان حقیقی کا وہ نتیجہ ہے کہ جو انسان کے عمل میں متاثر ہو جاتا ہے. اس کی ساری بھاگ دوڑ، اس کی ساری سعی و جہد ان حدود کے اندر اندر ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے حائل کر دی. ان پابندیوں کے دائرے سے تجاوز نہ کر رہا ہے کہ جو پابندیاں شریعت میں حائل کر دی. یہ ہے اطاعت الہی اور اطاعت رسول. اصل میں اللہ کی اطاعت بھی در حقیقت رسول کی اطاعت کے ذریعے. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس لیے کہ رسول اللہ کا نمائندہ بن رہا تھا. اللہ کے احکام جو خود اس کے کلام میں وارد ہوئے وہ بھی رسول ہی کی وساطت سے ہمیں ملے، اور ان کی تصریح و تعزیز، ان کی تبدیل، ان کی مزید وضاحت یہ نبی نے اپنے اقوال و افعال کے ذریعے کی. لہذا اطاعت اللہ کی اور اطاعت اس کے رسول کی، یہ در حقیقت ایک ہی وحدت کلی ہے، ایک آرگینک ہول ہے. بہرحال یہ اطاعت لازم ہوگی اس شخص پر یہ واقع اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا. یہاں ساتھ ہی ایک بڑے ہی بڑی سرائے نے تنبیہ بھی فرما دی کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی کوئی احتیاط ہے اس اطاعت سے وابستہ، یا رسول کی کوئی غرض ہے کہ اگر تم یہ اطاعت نہ کرو گے تو وہ پوری نہ ہوگی. رسول کا فرض منصبی صرف اللہ کی طرف سے تبلیغ و تبیین کا حق ادا کر دینا، اللہ کی دانش سے تم پر حجت قائم کر دینا. اس سے زائد کی ذمہ داری ہمارے رسول کی نہیں. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. انسان کی شخصیت کے عملی رخ دوسرا، اس پر جو دوسرا حصہ مترتب ہونا چاہیے ایمان کا، وہ ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی فاعل مطلق، کوئی مؤثر حقیقی نہیں. وہ اس کائنات کا مالک ہے، اس پر مستولی ہے، اس پر چھایا ہوا ہے، کسی کے قبضۂ قدرت میں ہے اس کا ایک ایک ذرہ. اگر یہ حقیقت منتقل ہو چکی ہے، ایمان کا یہ لب و لباب اگر تمہارے قلوب و اذہان میں جاگری ہو چکا ہے، تو اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. بس اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو، پھر بھروسہ اسی پر ہو، اعتماد اسی پر ہو، توکل اسی پر ہو، امیدیں اسی سے ہو، پھر اسباب و وسائل پر تکیہ، مادی اسباب اور ذرائع پر اعتماد، یہ ایمان کے مناسب ہو جائے گا. مومن کا توکل وہ کرے گا مقدور بھر سے اور جہد کرے گا، کوشش کرے گا. جیسے کہ فرمایا گیا سورہ توبہ میں کہ اعدوا لہم ما استطعتم، دشمنوں سے مقابلے کے لیے بھرپور تیاری کرے، انسانی حد تک سامان فراہم کرے، اسلحہ جمع کرے، پورا اہتمام کرے. لیکن یہ کہ تمہارا توکل، تمہارا اعتماد، تمہارا بھروسہ، تمہارا تقویٰ اسباب وسائل پر نہ ہو، یہ صرف ذات باری تعالیٰ پر. یہ بھی در حقیقت ایمان کا ایک منطقی نتیجہ. اگر حالات ان میں سے قدیر وہ ہے، اگر اس کی مرضی کے بغیر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، کسی شے کی تاثیر، اس کا ظہور قطعی اور حتمی اور یقینی نہیں ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تمہاری نگاہ ہر وقت مسبب الاسباب پر ہو، اس بات پر ہو جس کے قبضہ قدرت میں سلسلہ اسباب کا یہ پورا نظام ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی زندگی نہیں کرتا. یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی شخص کے پاس تمام اسباب و وسائل موجود ہو جن سے عادتاً کوئی نتیجہ برآمد ہو جایا کرتا ہے, تب بھی وہ یہ یقین نہ رکھے کہ یہ نتیجہ ضرور نکل آئے گا, اس کی نگاہ اللہ پر رہے کہ نتیجہ نکلے گا اگر اللہ کا. یہ ہے برکتی پر توکل, یہ ہے وہ اعتماد, یہ ہے وہ بھروسہ کہ اپنی قوتوں پر نہیں, اسباب و وسائل پر نہیں, حالات پر نہیں, کسی بھی غیر اللہ کے کسی بھی اعتبار سے اس پر تکیہ نہ ہو, بلکہ توکل اور اعتماد اور بھروسہ کل کا کل ذات باری تعالیٰ ہے. یہ ہے انسان کی عملی شخصیت کا وہ رخ جس کو ایمان اس رنگ میں رنگ دیتا ہے کہ ایک طرف اطاعت خدا رسول کا پورا بچہ زندگی کے اندر نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف اپنی ساری بھاگ دوڑ, اپنی پوری سعی و جہد سے اس پورے معاملے میں نتائج کے اعتبار سے انسان کو یقین ہو کہ ہوگا وہی کہ اللہ کا ہوگا, نتائج کسی صورت میں نکلیں گے کہ اللہ کے منظور. ویسے کہ غزوہ حنین کے موقع پر ہوا, اس وقت مسلمان ایک کثیر تعداد میں تھے, فتح مکہ ابھی ایک ماہ قبل کا واقعہ تھا, لہٰذا ویسے بھی اس اعتماد کی کیفیت, اس اپنی طاقت پر نسبتاً بھروسہ, 10,000 کی تعداد میں تھے جب مکے میں فاتح کی عرصے سے داخل ہوئے اور اب مزید 2,000 کا اضافہ ہو چکا تھا. حنین کی جنگ میں 12,000 مسلمان, اس وقت کچھ لوگوں کے ساتھ یہ خیال گزرا کہ اب ہمیں کیا شکست دے سکتا ہے, کبھی ہم 313 ہوتے تھے اور باہر نہ کھاتے تھے, آج تو 12,000. اللہ تعالیٰ سورہ برات میں سورہ توبہ میں ذکر فرماتے ہیں, لَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. یاد کرو ذرا اس حنین کے دل کو جبکہ تمہیں اپنی کثرت تعداد پر ناز ہو گیا تھا, تمہیں اپنے مادی اسباب و وسائل پر بھروسہ ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فوراً سبق سکھا دیا, زمین اپنی ساری وسعتوں سے باوقت تم پر تنگ ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کیفیت اس لیے پیدا فرمائی تاکہ تم جان لو کہ تمام اسباب کا پورا مسبب الاسباب سے ہے, کہ ایک انسان کی انفرادی زندگی میں یہ ہے وہ تین تبدیلیاں کہ جو ایمان کے نتیجے میں پیدا ہونی چاہیے. ایک طرف تسلیم و رضا کی کیفیت, دوسری طرف اپنی عملی سعی و جہد کے اعتبار سے, ایک یہ کہ اس کی تمام عملی سرگرمی اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کے دائرے کے اندر اندر ہو, اور دوسرے یہ کہ اپنی سعی و جہد کے نتائج کے اعتبار سے بالکل اس کا توکل اور اعتماد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو. اس کو سورہ بنی اسرائیل نے فرمایا, اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, میرے سوا کسی اور کو اپنا سارتھی نہ سمجھو. اب اس کے بعد آئیے, جیسا کہ کیا گیا تھا, افراد یہاں حلال کے دنیاوی میں جکڑے ہوئے, طرح طرح کے بندھن ہیں, لیکن ظاہر بات ہے کہ ان بندھنوں میں قریب ترین بندھن انسان سے اپنے چھوٹے سے چلے کا بندھن ہے, قریب ترین رشتہ بیوی اور اولاد کا رشتہ ہے. یہ حلال کے دنیاوی کا اولین دائرہ ہے, فطری طور پر انسان کے دل میں سب سے زیادہ جن کی محبت رسی بسی ہوتی ہے وہ وہی بیوی اور اولاد ہیں. فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اہل ایمان, ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم, یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں, ان سے بچو, ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. یہ ہے وہ نقطۂ نظر جو ایمان اس فطری اور جبلی محبت کے معاملے میں انسان کے سامنے رکھا ہے, کہ یہ فطری محبت جو تمہارے دل میں موجود ہے اگرچہ یہ ایک فطری طور ہے اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے, انسانی تمدن اور تہذیب کی یہ ساری ہمہ ہمی اور گہما گہمی اسی کی بدولت ہے. زين للناس حج الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخر الآية. کتنی محبت انسان کے اندر اس کی جبلت میں رکھ دی گئی ہے, ان میں اولین بنائی گئی ہے یہی بیوی اور اولاد کی محبت, لیکن یہی محبت در حقیقت خطرے کا ایک مثال بھی ہے. خطرے کی صرف بتی دی ہے. یہی محبت ہے جو تم سے حدود اللہ کو پامال کرا لی جائے گی, تم سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرا لے گی. انہیں کی فرمائشیں, انہیں کو اچھے سے اچھا کھلانے اور اچھے سے اچھا فرمانے کی خواہش ہو سکتا ہے کہ تمہیں حرام میں منہ مارنے پر آمادہ کر دیں, حدود اللہ سے تجاوز پر آمادہ کر دیں. اور یہ گویا کہ یہ عداوت ہوگی, یہ دشمنی ہوگی. جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڑا ہی نادان ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آنکھوں پر تباہ کرا لیتا ہے. اگر واقعتاً یہ حقیقت منتقل ہو چکی ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, اگر اس بات پر یقین حاصل ہو چکا ہے کہ زوالے کا یوم التغابن ہار جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے, کامیابی اور ناکامی اصل فیصلہ اس دن ہوگا, تو جان لو کہ جو چیز بھی تمہیں اس دن کے اعتبار سے ناکامی کی طرف لے جانے والی ہے, اخروی زندگی کے اعتبار سے نامرادی کی طرف دھکیلنے والی ہے, یہی دشمنی اور عداوت کی حامی ہے. معلوم ہوا کہ یہ فطری محبتیں ان کے بارے میں سوچ کر پرسنے رہنے کی ضرورت ہے, ان کے بارے میں انسان کو ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بڑا پیارا لفظ آیا ہے فاحذروہم, ان سے بچ کر رہے, حجر کہتے بچاؤ سے. قرآن کی سورہ نساء میں یہ لفظ ڈھال کے لیے استعمال ہوا, خذوا حذرکم, حالت جنگ کی نماز کا جہاں حکم بیان دیا ہے اور اس کے احکام کی جہاں تفصیل آئی ہے, وہاں لفظ آتا ہے خذوا حذرکم, اپنی حفاظت کا پورا خیال رکھو, اپنے بچاؤ کا سامان وہ اپنے ساتھ رکھو. یہی لفظ حجر یہاں آیا, فاحذروہم, بچ کر رہو, ایسا نہ ہو کہ تم کہیں بے شعوری میں, بے خیالی میں, کہیں غفلت میں تم اس محبت کے تحت اس کے دباؤ سے اللہ کے احکام سے سرکاری کرنے لگے, حدود حلال و حرام کو پاؤں تلے رونے لگے, اللہ کی شریعت کو پامال کرنے پر آمادہ ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. یہاں کلمہ من پر بھی توجہ کیجیے, تمام بیویاں ایسی نہیں ہوتی, تمام اولاد ایسی نہیں ہوتی. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی بیوی عطا فرما دے جو خود اللہ کے احکام پر پابند ہو اور اپنے شوہر کو بھی اسی راستے پر چلنے میں منی درمیان میں جائے, تو حضور نے اس کو اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے قابل فرمایا. اس دنیا کی سب سے بڑی دولت وہ نیک بیوی ہے کہ جو انسان کو راہ حق پر چلنے میں منج ہے, معاون ہے. اس میں اس کے لیے بجائے اس کے رکاوٹ بنے اس کی ہمت بڑھانے والی ہے. یہ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت ہے جو انسان کو ملتی ہے. اسی لیے فرمایا اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ. بہر حال ہے خطرے کی جگہ, ہے اندیشے کا مقام, ہوشیار اور سوچ اور چوکنے ہو کر زندگی بسر کرے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ حضور ہمارے مابین تشریف فرما ہوتے تھے اور پیار محبت کی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی. یہ بات واضح رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کوئی انتہائی خوش قسم کی, جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے تفقص کا, اس طرح کی زندگی نہیں تھی, بلکہ بڑی محبت کی چاہتی سے لبے زندگی تھی. آپ کی عائلی زندگی, گھریلو زندگی. اور جیسے عائشہ فرماتی ہے کہ حضور تشریف فرما ہوتے تھے, پیار محبت کی باتیں بھی ہوتی تھی, لیکن جب اذان کی آواز سامنے آتی تھی تو حضور اس پر ایسے چل دیتے تھے کہ جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں. یہ ہے وہ توازن کے جو مطلوب ہے. اگر واقعتاً ایمان ہے, اللہ کا یقین ہے, آخرت کا یقین ہے, تو پھر یہ ہے وہ تلوار کی دھار جس پر کہ انسان کو خود اس دنیا میں چلنا ہے. یہ وہ باریک راستہ ہے, یہ وہ معتدل, وہ صراط مستقیم ہے کہ جس پر انسان چوکس چوکندا ہے, آنکھیں کھلی رکھے, ہر طرح کے اندیشے اور خطرات سے بچتا ہوا اپنی منزل کی طرف ایک قدم کرتا چلا جائے. اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور اگر تم بحث کر دیا کرو اور درگزر کرتے رہو اور بچتے رہو تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے. اس آیہ مبارکہ کا یہ جزو ثانی کل مقامات میں سے ہے کہ جہاں انسان کا سر آپ سے آپ بے اختیار جھک جاتا ہے, جہاں انسان پر یہ حقیقت بڑی شدت کے ساتھ واضح ہوتی ہے تو یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ توازن یہ کسی انسان کے کلام میں ممکن نہیں. انسان تو صرف ایک طرف سے جھکتا ہے تو جھکتا چلا جاتا ہے یا کھا سب اس میں آ جاتا ہے. اب کہاں سے یہ بات کہ ان میں ازواج کم یا اولاد کم حدیم لگوں کا ضرور ہے, اور کہاں سے اسی طرح فاصلے کا انتظام بخشی اور معافی کی تاکید اس انداز میں کہ تقریباً تین ہم مانی الفاظ مترادف الفاظ کو دکھایا گیا کہ مطلوب یہ نہیں ہے کہ گھر کو تم میدان جل بنائے رکھو. ہر وقت جو ہے وہ ہاتھ میں لاتی ہے اور انسان گھر میں داخل ہو تو ایک شہر کا ایک نمونہ بنا ہوا داخل ہے, اور جب تک گھر میں رہے اس دہشت کی سزا ہٹاری رہے. یہ چیزیں بغاوت پیدا کرتی ہیں, ان چیزوں سے اصلاح نہیں ہوا کرتی. ہمارے اپنے دیکھنے میں بہت سے دینی گھرانے میں اس کا نتیجہ یہ نظر آیا ہے کہ اولاد میں بغاوت ہو گئی, وہ دین سے بہت دور نکل گئی. اس لیے کہ یہ غیر حکیمانہ تھی. اس کے بعد یہاں جس وجہ کی تاکید کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تو محفوظ رکھو, پیسے خرچہ کرنے رہے, ان کی محبت ان سے کوئی غلط قدم نہ اٹھا دے, ان کی کوئی ناجائز فرمائش سے پوری نہ کرنے لگے. لیکن دوسری طرف ان کی تربیت ان کی تعلیم ان کی اصلاح کے اعتبار سے جو چیز مؤثر ہوگی وہ یہ کہ آپ وہ درگزر سے کام لیتے رہے, روکے اور روکے بھی کسانے تقسیم بھی ہو, لیکن یہ حکمت کے ساتھ ہے. وہ اس انداز میں ہے جس سے قرآن کہتا ہے رب الا قبیل رب قبل حکمت الحکمت نتیجہ. یہاں جو تین الفاظ آئے ہیں خاصی کے معنی ہے کسی چیز کے اندر ڈھیل دینا, لمبا ڈال دینا. یہی لفظ آیا ہے اس حدیث میں جس میں سے داڑھی بہانے کا وجود نے حکم دیا, اے فلحا وقت سوار داڑھیوں کو بھرنے سے اور موچھوں کو سبق. تو لفظ اصل کے معنی ہے کسی چیز کے اندر ڈھیل دینا, اس کو لمبا ڈال دینا. اور تب سے ہی سفر سے بنا ہے سفا, جیسے کہ ہم کہتے ہیں برف کے دو سفے ہوتے ہیں دونوں جانب ہیں. تو سفا در حقیقت یہ ہے کہ انسان کسی چیز کو دیکھا ان دیکھا کرے, کسی چیز کو دیکھے رخ پھیر لے, اگر سے وہ بات اس کے لیے آ گئی ہو لیکن درگزر کرے کسی کوشش کام لے ایسے کہ جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں. تب تنگ سے رو یہ نبھر کہتے ہیں خوف ہو تو جس سے فرق ہو کسی حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے ڈھانپ لیا جاتا ہے. تو مفرت کے معنی ہے پردہ ڈال دینا, ڈھانپ دینا. یہ تین الفاظ ہیں اپنی اصل کے اعتبار سے مختلف لیکن مراد کے اعتبار سے بہت ایک دوسرے کے قریب. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. تم ان فکری اور دلی محبتوں کے بعد میں ہوشیار رہو کہ کہیں بھی غفلت میں تم پر حملہ آور نہ ہو جائے. تمہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کے راستے سے منحرف نہ کر لے. لیکن یہ جو تمہارا طرز عمل وہ عفو اور برگزر اور مغفرت اور سخت جمیل پر مشتمل ہو, اور اس کے لیے یقین تھا بڑا ہی دلیل کا رایہ اختیار کیا. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے. اگر وہ تمہاری خطاؤں پر تمہیں فوراً پکڑ لے تو پھر کس بھائی چلے گی, اور کرو اس کی رحمت اس کی شان رفتاری اسی کا ایک پرتاؤ اور ایک حق ہلکا سا اس کا ایک پرتاؤ اپنی شخصیت میں جتا جا کرے. تم بھی معاف کر دیا کرو, اللہ تمہیں معاف کرواتا ہے. تم بھی بخش دیا کرو, اللہ بھی تمہیں بخشتا ہے. اس کے بعد جیسا کر کیا گیا تھا کہ حلال کے دنیاوی کے ضمن میں اسی کے ذیل میں معاملہ ہے مال کا. دنیا میں یہ مال ذریعہ بنتا ہے انسان کے ارادوں کے پورا ہونے کا, اس کی تمناؤں کے بڑھانے کا, اس کی خواہشات اور اس کی جو دلی آرزوئیں ہیں ان کی تکمیل کا. تو حلال کے دنیاوی کے ضمن میں یہاں مال کے بارے میں بھی جو نقطۂ نظر ہو جانا چاہیے بندہ مومن کا, وہ شخص جس کے دل میں حقیقت اللہ کا اور آخرت کا یقین جاگی ہو چکا ہے اس کا مال کے بارے میں نقطۂ نظر کیا ہوگا. اور یہاں مال کے ساتھ دوبارہ دہرایا اولاد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کہ اس کا ذکر ایک مرتبہ پہلے بیویوں کے ساتھ آ چکا ہے لیکن اولاد کے ساتھ انسان کے ذہنی اور قلبی تعلق کا ایک پہلو اور بھی, اولاد سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں, اولاد سے توقعات وابستہ ہوتی ہیں, اولاد سے انسان نہ معلوم کیا کیا امیدیں اپنے ذہن میں پال رہا رہتا ہے تو مال کے ساتھ پھر اولاد کو بھی جمع کر کے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ ہے وہ نقطۂ نظر کہ جو مال اور اولاد کے بارے میں ایمان کے نتیجے میں انسان کا ہو جانا چاہیے. کتنا سوچے بچاتی ہے جس پر کتنی سوچے پرکھا جا رہا ہے, رگڑ کر دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کھوٹی ہے یا کھڑی, اور اس میں اگر کھوٹ ہے تو کتنا ہے. وہ تمام حالات کتنا قرار پائیں گے کہ جن میں انسان کے ایمان کی جانچ ہو جائے, پرکھ ہو جائے, معلوم ہو جائے کہ واقعی پر ایمان ہے یا نہیں اور ہے تو کتنا. یا یوں کہیے کہ ایمان کے اعتبار سے انسان کتنے پانی میں ہے تو جان لو تمہارے یہ اموال اولاد یہ کسوٹیاں ہیں جن پر ہم تمہیں صاف کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے اندر یقین ہے تو کتنا, ہماری محبت ہے تو کتنی, ان کی محبت آیا ہماری محبت پر غالب آ چکی ہے, انہی سے دل لگا ہوا ہے یا اصل لو ہم سے لگی ہوئی ہے. ان نمام بال تم اولاد تم کتنا, یہ تو وہ کتنا ہے کہ جس میں تمہیں مبتلا کیا گیا ہے, یہ تو وہ آزمائی کا امتحان ہے کہ جس میں تمہاری جانچ احساس ہو رہی ہے. اسی سے تراجی میں تمہیں بھی تو معلوم ہوگا کہ تم کتنے پانی میں ہو ایمان کے اعتبار سے. اس بات کو سورہ توبہ کی ایک آیت میں بڑے ہی پرسکے انداز میں بیان فرمایا, قل اے نبی کہہ دیجئے ان کان آبائکم یا ابنائکم یا اخوانکم یا ازواجکم یا عشیرتکم یا اموال یقترفتموها یا تجارۃ تستعینون اصحابها یا مساکن ترجعونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ والنار لا یعد القوم الفاسقین. اے نبی کہہ دیجئے کہ اے لوگو, اگر تمہیں اپنے باپ, اپنے بھائی, اپنے بیٹے, اپنی بیویاں, اپنے عزیز اور اقارب, اپنے وہ مال جو تم نے جمع کیے, اپنے وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں, اپنے وہ کاروبار کے جن کے کتاب کا تمہیں اندیشہ لاحق رہتا ہے, اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے, تو جاؤ انتظار کرو, تربت ہوں جاؤ انتظار کرو, حتی یاتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اللہ لا یهدی القوم الفاسقین, اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دے. گویا کہ بقول علامہ اقبال, یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر یہ ہے, ایک کر غافل عمل کوئی اگر بدتر دے, یہ اموال اولاد در حقیقت تمہاری جان اور فرق کے لیے. یہ ہے وہ مینٹل ایٹیٹیوڈ, یہ ہے وہ نقطۂ نظر کہ جو ان علائی کے دنیاوی اور مال اسباب دنیاوی کے نتیجے میں لازمن پیدا ہونا چاہیے اگر اللہ پر اور آخرت پر یقین. یہ پانچ باتیں بیان کرنے کے بعد یہ ثمرات ایمان, یہ ایمان کے نازمی نتائج, یہ ایمان کے مقبرات و مقبرات اس طور سے انتہائی اختصار مگر جامعیت کے ساتھ ان کو کھولنے کے بعد اب پھر کلمہ اٹھا رہا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم. اگر یہ باتیں سمجھ میں آ گئی, اگر یہ حقائق جاگزین ہو گئے قلب و ذہن میں, اگر دل و دماغ میں گواہی دی کہ واقعی ایمان کے لوازم میں ثمرات نہیں ہے, اگر دو اور دو چار کی طرح ان کی حقیقت منتقل ہو گئی, فاتقوا اللہ ما استطعتم, تو پھر تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنا بھی تمہاری حد استطاعت ہے, بچو اس کے احکام سے توڑنے سے, ڈرو اس کی جواب دہی سے, ڈرو اس کے مقابلے سے, سب تک لڑا رہا مستفا ہے. تقوا اس روش کو کرتے ہیں کہ جس میں پھوٹ پھوٹ کا قدم رکھا جا رہا ہے, میرے ہاتھ سے کوئی غلط حرکت کر کے نہ ہو جائے, میرا پاؤں کسی غلط راستے پر نہ اٹھ جائے, میری نگاہ کہیں غلط جگہ پر نہ جا پڑے, میری زبان سے کوئی غلط لفظ نکل لینا پائے. جس طرح سے حضرت عبی بن کعب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے روایت فرمائی تھی اس سوال کے جواب میں کہ تقویٰ کیا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ امیر مومنین آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی خاردار جنگل میں سے گزرنا ہے جہاں جھاڑیاں ہیں کانٹوں بھری جھاڑیاں, تو وہ اپنے دامن کو سمیٹتا ہوا ہر طرف سے بچتا ہوا نکلنے کی کوشش کرتا ہے, یہ ہے تقویٰ کی وجہ. تو پہلی بات تو لازم یہ ہوئی کہ سب تک اللہ مت کہا تم تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنا بھی تمہارے حد امکان میں, بس میں ہوں جاتی ہوں اور سنو اور اطاعت کرو. مجرد سننے سے اطاعت کو لازم جانو, وہ بات جو حکم اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے, جب اللہ کا حکم ہے اور اس کے رسول کا فرمان ہے اور اللہ کے رب مان لیا ہے اور رسول کی رسالت سے تسلیم کیا ہے, رب بولا تین طرح اطاعت لازم ہو گئی. بس میں ہوں جاتی ہوں انفقوا خیرا لانفسکم, اور جو مال و متاع تمہارے پاس ہے اس کا اولین مطلب یہ سمجھو کہ اسے خرچ کرو, لگاؤ اللہ کی راہ میں, کھپاؤ زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے, اس لیے کہ یہی تمہارے لیے خیر ہے, اسی میں بہتری ہے. اس مال کا اللہ کی راہ میں خرچ ہو جانا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے. وہ بات جس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تعبیر کروایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک بکری ذبح ہوئی, سارا گوشت تقسیم کر دیا گیا, اللہ کے نام پر دے دیا گیا, صرف ایک بکری ایک کھانا بچایا گیا. حضور تشریف لائے, آپ نے سوال کیا ما بقی منہا, حضرت عائشہ نے عرض کیا ما بقی منہا اللہ کا شکر ہے کتنا بچا, بکری میں سے صرف ایک بکری بچی ہے. آپ نے فرمایا بکیا کلہا اللہ کا شکر ہے, وہ پوری بکری بچ گئی جو اللہ کی راہ میں دی گئی, سوائے اس کھانے کے, اس بکری کے, کہ جسے ہم کھا لیں گے, جو ہم کنزیوم کر لیں گے, یہ کنزمپشن ہے اور وہ بچت ہے کہ جو اللہ کے راہ میں دے دیا گیا. خیر تم, اور جان لو رمنگی قلق سے ہی فلما تحم المسلحون, جو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا وہی ہے کہ جو فلاح سے پہنچنے والے ہیں. اگر یہ مال کی محبت کی گرہ لگی رہ گئی, اگر تمہاری شخصیت کی گاڑی میں یہ بریک لگا رہ گیا تو آگے نہ بچ سکو گے, فلاح کی طرف تمہارے قدم نہ اٹھ سکیں گے. مال کی محبت کے بریک کو کھولنا ہوگا. یمن یو کا چک الگ سے ہی فیلا کہ مسلم ان شکر اللہ فرزن حسنا, اگر تم اللہ کے فرض حسنا دو اس کے دین کے لیے, سب کرو اپنا مال اس کے دین کی سربلندی کے لیے, اس کی رضا دین کے لیے, تو وہ تمہیں اور بہاں کہاں کر دے گا, وہ لوٹائے گا اس حالت میں کہ عذاب ندا سا ہوگا, یہ ذائق سے لکم و یکفر لکم, اور ساتھ مزید یہ کہ کفارہ بن جائے گا یہ انصاف تمہارے بہت سے گناہوں کا, اللہ بخشش فرمائے گا تمہارے خطاؤں کی. واللہ شکور حلیم, وہ شکور ہے اور حلیم ہے, وہ انتہائی قدردان ہے, قدر افزائی فرمانے والا ہے ان کی کہ جو اس کی راہ میں دے, اور حلم اس کا رویہ اختیار کرنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال کے مالک بن کر بیٹھ رہے ہیں, جو خزانے کے ساتھ بن گئے ہیں, وہ شکور بھی ہے اور حلیم بھی ہے. فوراً نہیں پکڑتا, فوراً سزا نہیں دیتا, عالم الغیب والشہادۃ, یہ جاننے والا ہے ہر کھلے اور چھپے کا, العزیز الحکیم, زبردست ہے کہ اس کے حکم کو پالنے والا کوئی نہیں, اس کی مرضی کے آڑے آنے والا کوئی نہیں, لیکن یہ کہ اس کا یہ اختیار مطلق اس کی حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.